बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. سامعین ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے. اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پروگرام کلام نور آپ سماعت فرمائیں گے, جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. اس پروگرام کے بعد پروگرام منار نور پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. پھر آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران. اس کے بعد پروگرام سماعت فرمائیں گے آئیے فارسی سیکھیے. پھر خبروں کا دوسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا اور اندازے جہاں پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش, جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ قائم رضوی حاضر ہے, سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. یورینیم افزودگی کی صلاحیت ایرانی ماہرین کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, اس مسلمہ حق سے کسی قیمت پر دستبردار نہیں ہوا جا سکتا, وزیر خارجہ ایران کا دو ٹوک اعلان. خلیج فارس کے تاریخی نام کو منسوخ کرنے کی کوشش کے بعد ایران نے گوگل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اعلان کر دیا. کسی غیر جانبدار ملک میں ہندوستان سے مذاکرات کے لیے تیار ہے, ہندو پاک سفارتی کشیدگی کے درمیان وزیر اعظم پاکستان کا بیان. اقوام متحدہ نے خبردار کیا اسرائیل بھوک کو اسلحہ بنا کر غزہ کے مکینوں کو جبرن نقل مکانی کروانے کے درپے ہے, غزہ پر صہیونی جارحیت میں مزید دسیوں شہید و زخمی. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ایرانی ماہرین کی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے اور ایران کا مسلمہ قانونی حق ہے جو ایرانی قوم کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی ایران کے لیے ایک اصولی اور بنیادی مسئلہ ہے. انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی کوئی درآمد شدہ ٹیکنالوجی نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر ایرانی ماہرین کی محنت کا نتیجہ ہے, اس لیے یہ ایرانی عوام کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. سید عباس عراقچی نے مزید کہا کہ ہم نے یورینیم کی افزودگی کی وجہ سے کئی سالوں تک عالمی پابندیاں برداشت کیں اور ایرانی عوام نے اس راہ میں بے پناہ مشکلات جھیلی ہیں, اس سے بھی بڑھ کر ہمارے کئی ممتاز سائنسدان صرف ان منصوبوں میں شامل ہونے کے باعث دہشت گردی کا نشانہ بنے اور شہید ہوئے۔ یوں یہ معاملہ ہمارے لیے ایک گہرے جذباتی اور قومی وقار و حیثیت کا مسئلہ بھی ہے، جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آج کے حالات کے ذمہ دار ایران نہیں ہے بلکہ امریکہ اور یورپی ممالک ہیں۔ امریکہ نے ایک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے علیحدگی اختیار کی، جبکہ یورپی ممالک اس خلا کو پر کرنے میں ناکام رہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران نے اپنے تمام تر وعدوں کی پاسداری کی ہے، لیکن جب ہمیں اقتصادی فوائد نہیں ملے تو ہم نے بھی بتدریج اپنی ذمہ داریوں میں کمی کی۔ سید عباس عراقچی نے یورپ کی جانب سے اسنیپ بیک کے استعمال کی دھمکی کو غیر منطقی قرار دیا اور کہا ہے کہ یہ اقدام نہ صرف قانونی اور سیاسی اعتبار سے بے بنیاد ہے بلکہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اگر یورپ اس راہ پر چلتا ہے تو اسے اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا ہوگا۔ ہم نے اس بارے میں یورپی ممالک سے بات کی ہے اور انہیں خبردار کر دیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج ہوں گے، جن کی ذمہ داری یورپ کو ہی قبول کرنی ہوگی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ جاری بالواسطہ مذاکرات کے اگلے دور کے وقت اور جگہ کے تعین کی خبر دی ہے۔ ایران نے عمان کے تجویز کو قبول کرتے ہوئے امریکہ کے ساتھ پانچویں دور کی بالواسطہ بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ یہ مذاکرات کل بروز جمعہ 23 مئی کو اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہوں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یہ کہا ہے کہ عمان کے وزیر خارجہ کی جانب سے پیش کردہ تجویز کو تہران نے قبول کر لیا ہے، جس کے تحت مذاکرات کا پانچواں دور کل جمعے کو ہوگا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم پرعزم ہے اور وہ امن، ایٹمی ٹیکنالوجی، یورینیم کی افزودگی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایرانی قوم کے حقوق و مفادات کے دفاع میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی۔ اس سے پہلے عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد البو سعید نے اپنی ایکس پوسٹ میں پانچویں دور کے مذاکرات کے وقت اور مقام کے بارے میں خبر دی تھی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اب تک بالواسطہ بات چیت کے چار دور ہو چکے ہیں، جن میں سے کچھ مسقط اور کچھ روم میں ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات کا مرکزی موضوع ایران کا جوہری پروگرام اور طے شدہ جامع ایٹمی معاہدے کے تحت امریکی پابندیوں کا خاتمہ رہا ہے۔ دنیا کے نقشے سے خلیج فارس کا نام مسخ کرنے کی کوشش پر ایران نے گوگل کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے خلیج فارس کے تاریخی نام کو مسخ کرنے کی کوشش پر معروف امریکی کمپنی گوگل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا اندیا دیا ہے۔ ایرانی مرکز برائے سائبر اسپیس کے نائب سربراہ محمد صادق فراہانی نے یہ کہا ہے کہ گوگل نے خلیج فارس کے تاریخی نام میں تحریف کر کے ایران کی ثقافتی شناخت پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بطور ایک ادارہ ایران کی تہذیبی اور تاریخی شناخت کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ فراہانی نے مزید کہا ہے کہ اس سلسلے میں تین مراحل میں اقدامات کیے جائیں گے، جن میں بین الاقوامی تنظیموں میں احتجاج، عالمی عدالتوں اور ثالثی ٹریبیونلز میں مقدمات کی پیروی اور ایرانی وزارت خارجہ اور عدلیہ کے تعاون سے ملک کے اندرونی عدالتوں میں شکایت کا اندراج شامل ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ان کا مرکز عوام کے ثقافتی، تہذیبی اور تاریخی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ خیال رہے کہ اس سے قبل میکسیکو نے بھی اپنے ملک کے نام سے موسوم خلیج کے نام تبدیل کرنے پر گوگل کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اسلام آباد نئی دہلی کے ساتھ کسی غیر جانبدار ملک میں مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ شہباز شریف نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران یہ کہا ہے کہ چین میں مذاکرات پر ہندوستان تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ مذاکرات سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات میں ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر، پانی، دہشت گردی اور تجارت وہ موضوعات ہیں جن پر پاکستان اور ہندوستان کے درمیان قومی سلامتی مشیران کی سطح پر گفتگو ہوگی۔ اس بیان پر ہندوستان کے سرکاری معاف فرمائیے گا اس بیان پر ہندوستان کی سرکار کی طرف سے ابھی تک کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے کہ جب دونوں ممالک کے درمیان عسکری کشیدگی تو رک گئی ہے اور اس کے باوجود سفارتی کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے ہندو پاک جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ مسلسل پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی رکوانے کا اپنا دعویٰ دہرا رہے ہیں، لیکن اس پر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی خاموش ہیں، جو حیران کن ہے۔ کانگریس نے استفسار کیا ہے کہ بی جے پی حکومت اس پر رد عمل کیوں نہیں دے رہی ہے۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے کہا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم امریکی صدر کی طرف سے بار بار کہی جا رہی باتوں پر مکمل طور پر خاموش ہیں۔ انہوں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر پر بھی سوال اٹھایا ہے کہ وہ بقول ان کے اپنے دوست امریکی وزیر خارجہ کی طرف سے ڈونالڈ ٹرمپ کے دعووں کی حمایت میں بیان اور ہندوستان و پاکستان کے درمیان مذاکرات کے لیے غیر جانبدار مقام کے بارے میں کہی گئی باتوں پر مکمل طور پر خاموش کیوں ہیں۔ خیال رہے کہ ہندوستان ابھی تک ہمیشہ کشمیر سمیت پاکستان کے ساتھ اختلافی مسائل میں کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت سے پرہیز کرتا آیا ہے، تاہم اس بار ہندوستان کی مرکزی بی جے پی حکومت نے کچھ مختلف زاویہ اختیار کیا جس پر اسے اپوزیشن کی جانب سے سخت اعتراضات اور سوالات کی بوچھار کا سامنا ہے۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں فائرنگ کے ایک واقعے میں صہیونی حکومت کے دو سفارتی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق واشنگٹن میں جوئش میوزیم کے باہر فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں صہیونی سفارت خانے کے دو اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک شدہ دونوں عناصر صہیونی سفارت عملے کے رکن تھے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد جارج ٹاؤن یونیورسٹی کے کیپٹل کیمپس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ حملہ آور 30 سالہ ہے جو شکاگو کا رہائشی بتایا جاتا ہے، جس نے فائرنگ کرتے ہوئے جوش میوزیم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس واقعے کی امریکی صدر نے مذمت کرتے ہوئے اسے یہودی دشمنی کا مستاق بتایا اور دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ میں بد امنی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ فائرنگ ایسے وقت میں ہوئی ہے کہ جب غزہ پٹی میں صہیونی حکومت کے بہیمانہ جرائم اور وہاں فلسطینی شہیدوں کی ہو رہی نسل کشی کے پیش نظر امریکہ میں صہیونی مخالف جذبات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں صہیونی باشندوں اور سفارتکاروں کے تحفظ کے بارے میں خدشات بڑھنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ نے غزہ کے مکینوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی ایک خطرناک سازش کی بابت خبردار کیا ہے۔ دوسری جانب غزہ میں صہیونی حکومت کے بہیمانہ اور اندھا دھند حملے بدستور جاری ہیں۔ اقوام متحدہ نے اپنے جاری کردہ بیان میں خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کا غزہ میں امداد کی تقسیم کا نیا منصوبہ بلیک میل کرنے اور علاقے کی آبادی کو جبری بے گھر کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے، اور یہ بین الاقوامی انسانی دوستانہ قوانین کی کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں خون خرابے کے باعث پیدا ہونے والے انسانی بحران کے بعد صہیونی حکومت نے انسانی امداد کی تقسیم کے بہانے ایسے اقدامات کیے ہیں جن کا مقصد غزہ کے لوگوں کو زبردستی بے گھر کر کے نقل مکانی کرنے پر مجبور کرنا ہے۔ صہیونی حکومت کے اس بہیمانہ رویے اور اس کے ہاتھوں بین الاقوامی ضابطوں کی علل اعلان خلاف ورزی پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسے سخت ہدف تنقید بنایا ہے۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے بھوک کو بلیک میل کرنے کا ہتھیار بنا لیا ہے اور امداد کی تقسیم کو اس نے اپنے سیاسی مقاصد سے جوڑ دیا ہے۔ غزہ میں انسانی امداد کی ترسیل پر پابندی عائد کرنا بین الاقوامی انسانی قوانین اور جنیوا کنونشن کی صریح خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب غزہ کے مکینوں کے خون سے ہولی کھیلے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور صہیونی دہشت گرد آج صبح سے اب تک کم از کم 14 فلسطینیوں کو شہید اور دسیوں کو زخمی کر چکے ہیں جبکہ متعدد کے لاپتہ ہونے کی اطلاع ہے۔ صہیونی دہشت گردوں نے غزہ کے مختلف علاقوں کو اپنے فضائی اور توپ خانے کے حملے کا نشانہ بنایا۔ دیر البلح میں ایک پناہ گزین کیمپ پر بمباری میں کم از کم 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ صہیونی دہشت گردوں نے ایک بار پھر جبالیہ علاقے میں العودہ اسپتال کو اپنے توپ خانے کا نشانہ بنایا جبکہ کئی رہائشی مکانات پر بھی صہیونی دہشت گردوں نے بم گرائے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کے ایک کارواں پر فائرنگ کرنے کے بعد غاصب صہیونی حکومت عالمی برادری کی سخت تنقید کے نشانے پر آ گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جرمنی، ہالینڈ، آئرلینڈ، اسپین، اٹلی، بیلجیم، ترکیے اور عرب ممالک نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت سے وضاحت طلب کی ہے۔ فرانس نے غیر ملکی وفد پر فائرنگ کو ناقابل قبول بتایا جبکہ جرمنی کے وزارت خارجہ نے فائرنگ کے واقعے پر صہیونی حکومت سے وضاحت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اٹلی نے جنین فائرنگ واقعے پر صہیونی ٹولے کے سفیر کو طلب کیا ہے۔ اسپین نے صہیونی سفیر سے وضاحت طلب کرتے ہوئے ذمہ داری طے کرنے کی مانگ کی ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے بھی واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے معاملے کی فوری جانچ کرنے اور ذمہ داروں کا پتہ لگانے کی مانگ کی ہے۔ جنین فائرنگ واقعے پر فلسطین کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر سفارتی وفد کو نشانہ بنایا۔ خیال رہے کہ 20 سے زائد ملکوں کے سفارتکار اور نمائندے گزشتہ روز مغربی کنارے کے جنین علاقے میں انسانی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تھے جن کی جانب صہیونی دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے انہیں وہاں سے فرار کرنے پر مجبور کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ خبریں یہیں پر ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی قائم رضوی۔ اور سامعین، اس وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے ممتاز تجربہ جناب حسین تقوی صاحب کو، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں اور سلام عرض کرتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر صاحب، میں آپ کی خدمت میں اور تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ کی خدمت میں ہوں۔
جی تقوی صاحب، غزہ کے تعلق سے غاصب اسرائیل پر ہر روز نئی سازش بناتا ہوا نظر آتا ہے اور اس دوران غزہ پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں، یہ ایک المیہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے بدلتے حالات کے تناظر میں مشرق وسطی کا یہ علاقہ اس وقت شدید انسانی بحران کا شکار ہے، اور اس انسانی المیہ پر اب آہستہ آہستہ وہ ممالک جو بہت سے موقعوں پر خاموش نظر آتے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بحران اتنا شدید ہے کہ جس کو الفاظوں میں، تحریروں میں یا تصویروں سے جو ہے وہ منعکس کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، اور غزہ اس وقت ایک بھیانک تصویر بنتا جا رہا ہے انسانی تعلق سے، اور ایک ایسے خطے میں تبدیل ہو گیا ہے، ایک ایسے مقام میں تبدیل ہو گیا ہے کہ جس کے متعلق جو خبریں ابھی آ رہی ہیں، انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت جو ہے جو صورتحال وہاں کے باسیوں کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرحال غاصب صہیونی حکومت اپنے جرائم کے تعلق سے ہر روز ایک خونی ورق تحریر کیا جا رہا ہے، اور یہ تحریر اور یہ تاریخ جو خونی رقم ہو رہی ہے، اس کے اندر غاصب صہیونی حکومت کے وہ اقدامات شامل ہیں کہ جو وہ روزانہ کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اب تک اگر ہم تقریباً 20 مہینے سے زیادہ کا عرصہ تقریباً گزرتا جا رہا ہے، گزر رہا ہے، نزدیک ہے ظاہراً یا اوپر نیچے، لیکن کہنے کا میرے مقصد یہ ہے کہ اس پورے عرصے کے اندر جو ہے ہم نے دیکھا کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ اپنے کسی بھی مقصد و ہدف کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور یہی اس کی گھبراہٹ، یہی اس کی ایک مایوسی، یہی اس کی جو ہے ایک خفت اور ایک بہت ہی زیادہ اس کے لیے ننگ و آر کا باعث بنی ہوئی ہے، اور اس جابر قاتل حکومت کو بالآخر جنگ بندی کے معاہدے پر آنا پڑا، اور جنگ بندی ہوئی اور قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا، لیکن 18 مارچ 2025 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ دوبارہ غاصب صہیونی حکومت نے جنگ بندی معاہدے کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے دوبارہ بمباری جو ہے وہ شروع کر دی، اور اس کا سلسلہ ہنوز جاری ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں فلسطینی جو ہے وہ شہید اور زخمی ہو رہے ہیں۔ تازہ ترین جو خبریں ہم غزہ کے تعلق سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو طبی لحاظ سے غزہ اس وقت ایک ویرانے میں تبدیل ہو گیا ہے، کوئی طبی مرکز سینٹر وہاں پر اس وقت جو ہے وہ اپڈیٹ صورتحال سے کام نہیں کر رہا ہے، بلکہ کہیں جو ہے اسپتال، چونکہ یہ 2 ملین سے زیادہ افراد کی آبادی کا علاقہ ہے، اور غزہ جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ دسیوں اسپتال تھے، حتیٰ کہ بہت سے ملکوں نے وہاں پر جو ہے وہ امدادی خدمات کے طور پر جو ہے وہ اسپتال بنا رکھے تھے، جس میں جاپان کا اسپتال تھا، یورپین اسپتال تھا، اس کے علاوہ جو ہے اقوام متحدہ کے ورکرز نے ایک وہاں پر جو ہے وہ، اس کے علاوہ پرائیویٹ جو خیراتی جو ہے وہ ادارے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنے کیمپس اور اسپتال قائم کر رکھے تھے، لیکن غاصب صہیونی حکومت نے جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ کر دیا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو غزہ کو طبی شعبے میں جو ہے 0 خدمات حاصل ہیں، تعلیمی شعبہ تقریباً گزشتہ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے بالکل جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، اسی طریقے سے یونیورسٹیاں ویران ہو چکی ہیں، تعلیمی ادارے تباہ ہو چکے ہیں، جو تھوڑا بہت انفراسٹرکچر اسکولوں کا بچا ہوا ہے اس میں پناہ گزین جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن غاصب صہیونی حکومت جو ہے وہ وہاں پر بھی بمباری کر کے ان پناہ گزینوں کو جو ہے وہ خاک و خون میں غلطاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہذا فلسطین اور غزہ کے تعلق سے غاصب صہیونی حکومت کی جو یہ سازشیں ہیں وہ درحقیقت ایک ایسے بند گلی کے اندر جو ہے وہ فلسطینیوں کو، غزہ کے باسیوں کو لے جانے کی کوشش ہے کہ جہاں پر ان کے لیے برگشت کا کوئی جو ہے، واپسی کا کوئی جو ہے وہ سامان مہیا نہ ہو، جس میں ان کی جو ایک تازہ سازش کہا جائے کہ نئی سازش جو امریکہ کے ساتھ مل کر بنی جا رہی ہے کہ غزہ کو ایک جو ہے وہ ایک فری اسٹیٹ کے طور پر، ایک فری مقام کے طور پر جو ہے وہ متعارف کروائیں، اور وہاں پر جو ہے بڑا انویسٹ کیا جائے گا، ہوٹلیں بنائی جائیں گی، وہاں پر جو ہے وہ سیاح آئیں گے وہاں پر جو ہے، اور کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سازش جو ہے وہ آیا ہوتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ لیبیا کے مدد سے جو ہے وہاں پر فلسطینیوں کو لیبیا منتقل کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اور لیبیا میں جو ہے وہ اس کے جو منجمد اثاثے ہیں امریکہ کے اندر جو سالوں سے منجمد ہیں وہ کچھ ریلیز کر دے گا، اور غزہ کے جو ہے وہ افراد جو ہے اس کی شدید مخالفت جو ہے وہ کی گئی، جو ہے وہ سول سوسائٹی نے، بہت سے ملکوں نے، حتیٰ بعض عرب ملکوں نے بھی جو ہے اس پر آواز اٹھائی کہ یہ منصوبہ ناقابل جو ہے وہ عمل ہے، اور اس پر کسی بھی قسم کا عمل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں پر اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ غزہ کے تعلق سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ گفتگو کا مقصد کرنے کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے احساسات اور بیانات اور تجزیوں کو اپنے مثلا سننے والوں تک منتقل کریں، اور ایک یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک عالمی کمپین کا حصہ بن سکیں، اور اسی تعلق سے جب ملکوں کے عوام ایک مثلا پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں تو اس سے یقیناً حکومتوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، جس کی تازہ مثال جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ یورپی یونین جو ہے اس نے غاصب اسرائیل کے ساتھ جو اس کے تعاون کے سمجھوتے ہیں، جو اس کے معاہدے ہیں، ان پر ایک نظر ثانی جو ہے وہ کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے، اور یورپی یونین نے جو غزہ میں اسرائیل کے جرائم ہیں ان میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر جو ہے وہ، اور جہاں پر ایک بہت بڑا انسانی المیہ رونما ہوا ہے اس علاقے کے اندر، اس تعلق سے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تجارتی اور تعاون کا جو ایک وسیع ان کے سمجھوتے ہیں اس پر ایک نظر ثانی کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے۔ جو یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ ہیں کایا کالاس، انہوں نے اعلان کیا کہ 27 جو ہمارے رکن ہیں ان میں سے 17 نے جو ہے وہ ان کے وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا، اور اس اقدام کی جو ہے حمایت کی گئی کہ غاصب صہیونی حکومت جو ہے اس کے ساتھ جو تعاون کے معاہدے ہیں ان پر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے، اور یہ جو پورا سلسلہ ہے اس میں یہ کہ غزہ کو اس وقت انسان دوستانہ امداد کی ضرورت ہے جو غاصب صہیونی حکومت نے روک رکھی ہے، اس کے علاوہ راستے جو ہیں وہ بلاک کیے ہوئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز جو ہیں وہ غزہ کے باہر جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں نہیں پہنچ رہی، اور اس وقت غزہ کے عوام اور خاص طور پر بچوں میں جو ہے وہ بھوک مری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور یہ اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر دسیوں بچے صرف بھوک اور قحط کی وجہ سے جو ہیں وہاں پر اپنی جانوں سے ہاتھ جو ہے وہ دھو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یورپی یونین نے یہ جو ہے وہ اقدام کیا ہے، لیکن ہم یہاں پر بتاتے چلیں کہ یورپی ممالک اور اسرائیل کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ جو ہے وہ بہت وسیع ہیں، اور ہمیشہ یورپی ممالک جو ہیں، مغربی ممالک، غاصب اسرائیل کے جو ہے وہ حامی رہے ہیں، اور غزہ جنگ کے اوائل میں جو ہے بعض جو یورپی ملکوں کے سربراہان تھے انہوں نے جو ہے وہ مقبوضہ فلسطین کا دورہ بھی کیا، تل ابیب کا دورہ بھی کیا، اور جو اسرائیل کے غزہ کے خلاف اقدامات تھے ان کی انہوں نے حمایت بھی کی، اور اسرائیل کو، نتن یاہو کو جو ہے وہ اپنی امداد کا انہوں نے جو ہے نا وہ اعلان بھی کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ یورپی یونین نے جو ہے وہ اپنے جو ان کے رکن ممالک تھے ان کی طرف سے جو ہے وہ ایک پیشکش بھی جو ہے مختلف جگہوں پر کی، جرمنی نے ہتھیار فراہم کیے تل ابیب کو لیے، لیکن اب صورتحال جو اس وقت غزہ کی بدلی ہے، کاش جو اس وقت یورپی یونین نے یہ اقدام جو ہے وہ اٹھایا ہے، اس کو وہ فلسطین اور غزہ کے عوام کے حق کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر کے کوئی ایسا سیناریو بنے کہ جس سے یہ ایک جو فضا ہے وہ تبدیل ہو، لیکن بہرحال اس حوالے سے جو ہے وہ ایک جو ہے کہا جائے کہ عمل کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ پہچانا جائے گا، اور گفت و شنید جو ہے کبھی بھی اس بات کی جو ہے وہ دلیل نہیں بن سکتی کہ آیا عملی طور پر جو ہے وہ غزہ کے لیے کوئی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اگر ہوتا ہے عملی طور پر ایسا کہ غزہ کو کوئی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں تو یہ اقدامات قابل غور ہیں، وگرنہ فقط و فقط گفتن نشستن برخاستن کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آتا.
بہت بہت شکریہ حسین تخوی صاحب تازہ ترین صورتحال سے سامعین کو آگاہ کرنے کے لیے. ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول. تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں
تمام خطا وار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطا وار یا رسول، اب آڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول،
اب عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جن چیزوں کی حقیقت سے انسان جاہل ہوتا ہے ان سے غافل رہتا ہے، لیکن جب کسی چیز کی خوبیوں کو حقیقتاً درک کر لے تو اس کی عقل اسے وہ چیز حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلاتی ہے۔ مالک کی حکم عدولی اگرچہ معمولی ہی کیوں نہ ہو، بندے کو اس کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ دوسری طرف سے چھوٹے احکامات کی حکم عدولی سے بندے کی جرات میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بڑے سے بڑے حکم پر سرتابی کرنے لگتا ہے۔ انسان پر آنے والی مصیبتیں یا اس کی آزمائشیں یا اس کے کیے کی سزا ہیں۔ پروردگار کی حکم عدولی اس کی رحمت اور نعمت کو بدل دیتی ہے، بلاؤں کے نزول کا سبب بنتی ہے، اور دعاؤں کو درجہ قبولیت تک پہنچنے سے روک دیتی ہے۔ جو چیزیں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا سبب بنتی ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں: بدنیتی، خبث باطنی، برادران دینی کے ساتھ منافقت، قبولیت دعا پر اعتقاد نہ رکھنا، واجب نمازوں میں اتنی تاخیر کہ ان کا وقت ہی گزر جائے، صدقہ و احسان نہ کر کے تقرب اللہ کو چھوڑ دینا، اور فحش باتیں کرنا اور رفتار میں برائی پیدا کرنا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے،
بیک میں رب جہاں بسم اللہ، سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ، ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پرورتگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قلم سے کرتے ہیں۔ سامعین، سورہ قلم مکے میں نازل ہونے والا سورہ ہے جس میں 52 آیتیں ہیں۔ ان آیات کریمہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات اور کمالات، آپ کے اعلی اخلاق اور آپ کے دشمنوں کی بدترین صفات اور قابل مذمت اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ آیتوں میں کافروں اور منکروں کو خبردار بھی کیا گیا ہے۔ آئیے اب سورہ قلم کی پہلی اور دوسری آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون۔
خدا کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، نون قلم اور اس چیز کی قسم جو یہ لکھ رہے ہیں، آپ اپنے پروردگار کی نعمت کے طفیل مجنون نہیں ہیں۔
سامعین، یہ سورہ مبارکہ بھی قرآن کریم کے دوسرے 28 سوروں کی طرح حروف مقطعات سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم گزشتہ سوروں میں وضاحت کر چکے ہیں۔ شاید ان حروف سے پروردگار عالم کی مراد یہ ہو کہ اس نے اپنی کتاب کو انہیں حروف تہجی سے تالیف کیا ہے جو انسانوں کے اختیار میں ہے، لیکن یہ کتاب مقدس معجزہ الہی ہے جس کا آج تک نہ کوئی جواب دے سکا ہے اور نہ ہی دے سکتا ہے۔
سامعین، اس سورے کا آغاز قلم اور تحریر کی قسم کے ذریعے سے ہوا ہے جو پڑھنے لکھنے، علم و دانش اور ثقافت پر اسلام کی خصوصی توجہ کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ ثابت کرتی ہے کہ اسلام میں قلم، اہل قلم اور علماء و دانشوروں کا بہت زیادہ احترام ہے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیتوں میں پڑھنے کے حکم کے بعد قلم اور انسانی علم و آگہی کی ترقی اور اسے جہالت سے نجات دلانے میں اس کے اہم کردار پر تاکید کی گئی ہے۔ البتہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کسی مدرسے میں تعلیم حاصل کی اور نہ ہی قلم اٹھایا تھا اور نہ ہی کچھ لکھا تھا، تاکہ آپ پر یہ الزام عائد نہ ہو کہ آپ نے جو کلام وحی کے عنوان سے کیا ہے وہ دوسروں سے سیکھا ہے اور کتابوں میں پڑھا ہے۔ قلم اور جو کچھ اس سے لکھا جاتا ہے، اس کی قسم کھانے کے بعد خداوند عالم نے ان بہتانوں میں سے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جو کفار عام طور پر انبیاء الہی پر دیوانگی کا الزام لگاتے تھے، فرمایا ہے، اپنے رب کے فضل سے آپ ایک عقل سلیم سے بہرہ مند ہیں، لیکن مخالفین آپ پر دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں اور آپ کو مجنون کہتے ہیں۔ ماضی کے عربوں میں یہ تصور پایا جاتا تھا کہ شعرا اور جو لوگ مختلف اور غیر روایتی کلام کہتے ہیں، ان کا ذہن و عقل جنات کے زیر اثر ہوتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ جنات کے اثرات کا نتیجہ ہوتا ہے، اور شاید اسی بنیاد پر مجنون کے معنی جن زدہ کے ہیں، کم عقل کے نہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن کریم کا قلم کی قسم کھانا مکتب اسلام میں علم و دانش اور مفکرین کی بہت زیادہ اہمیت اور خاص عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ قلم کی قسم اس بات کی علامت ہے کہ اسلام لوگوں کو پڑھنے لکھنے اور مطالعہ کرنے کی بہت زیادہ تشویق و ترغیب دیتا ہے، وہ بھی اس زمانے میں اور وقت میں جب لوگوں کی اکثریت جاہل و ناداں تھی۔ خداوند عالم نے وحی حاصل کرنے میں کسی بھی غلط فہمی، شیطانی قبضے اور جنون سے محفوظ رکھنے کی اپنے پیغمبروں کی عصمت کی ضمانت لی ہے، تاکہ وحی الہی بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے انسانوں تک پہنچ جائے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی تیسری اور چوتھی آیتوں کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد احدیت ہوتا ہے،
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
اور آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور آپ بلند ترین اخلاق کے درجے پر فائز ہیں۔
سامعین، یہ بات بھی نہایت ہی واضح و روشن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کمالات میں نہ صرف دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بلکہ دوسرے تمام انبیاء کے مقابلے میں بھی افضل و برتر ہیں۔ اگرچہ انبیاء الہی میں سے آخری نبی تھے، لیکن خداوند عالم نے اپنے پیغمبر کے فضائل و کمالات کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کر آپ کے اعلیٰ اور عظیم اخلاق پر تاکید کی ہے اور آپ کو اس خصوصیت سے بہت زیادہ سراہا ہے۔ یہ تاکید لوگوں کو خداوند عالم کی طرف دعوت دینے میں، اچھے اخلاق کی اہمیت اور لوگوں سے کلمہ حق کو قبول کرانے میں آپ کے مفید و مؤثر کردار کو ظاہر کرتی ہے۔ جیسا کہ دوسری آیتوں میں پیغمبر اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے پیغمبر، اگر آپ تند مزاج اور سخت دل ہوتے تو ہر شخص آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتا اور کوئی بھی آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرتا اور نہ ہی آپ پر ایمان لاتا۔ البتہ جو لوگ غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں اور دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آسان کام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ صبر و استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے کہ ان مشقتوں، سختیوں اور زحمتوں کے لیے ہم نے کبھی ختم نہ ہونے والا اور مستقل اجر اس کے رسول کے لیے رکھا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خدا کے فضل اور انعام کی طرف توجہ انسان کو مشکلات اور مسائل کے مقابلے میں مستحکم اور پائیدار بناتی ہے۔ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے کے لیے صرف حق پر ہونا اور حق بات کہنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس راہ میں حسن اخلاق اور صبر و استقامت بھی ضروری ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کریں اور دوسروں کے ساتھ خاندانی اور سماجی تعلقات میں اچھے اور بہترین اخلاق کی بنیاد پر پیش آئیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قلم کی پانچویں آیتوں سے ساتویں آیتوں تک کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے،
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔
ان قریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون ہے۔ آپ کا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک گیا ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے۔
سامعین، گزشتہ آیتوں کے تسلسل میں جن میں پیغمبر کو دیوانہ کہنے کے بارے میں مشرکین کے بہتان کو رد کیا گیا تھا، اب ان آیتوں میں ارشاد قدرت ہوتا ہے، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ دیوانہ کون ہے، اللہ کے رسول یا آپ پر تہمت لگانے والے۔ اے پیغمبر، مشرکین مکہ جو آپ کو دیوانہ اور گمراہ کہتے ہیں، ان سے کہہ دیجئے کہ آنے والا وقت بتا دے گا کہ میں گمراہ ہوں یا تم گمراہ ہو، میں ہدایت یافتہ ہوں یا تم ہدایت یافتہ ہو۔ آج جبکہ ان آیتوں کے نزول کو 14 برس گزر چکے ہیں، تاریخی شواہد بتاتے ہیں کہ دینی اسلام پر دشمنوں کے مسلسل الزامات اور سازشوں کے باوجود یہ دین آج بھی دنیا میں ترقی کر رہا ہے اور شرک و بت پرستی جمود اور سوال کا شکار ہے۔ دوسرے لفظوں میں، روز بروز قرآن کریم اور دین اسلام کی حقانیت انسانیت کے لیے واضح و روشن ہوتی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں مختلف ممالک کے لوگوں کی اس خالص مذہب کی طرف رجحان کی بنیادیں فراہم ہوتی جا رہی ہیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مخالفین کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہمیں اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور گمراہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ مستقبل میں معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون گمراہ تھا۔ ہمیں دنیا و آخرت میں دوسروں اور ان کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسے خدا کے علم پر چھوڑ دینا چاہیے۔
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں آپ کے مفید مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑھے دن رات تیری، اے عرش زمین یہ کون مکان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے، ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعا یوں محبوبا، اے مولا کنیزان زہرا، پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی، اولاد انہیں تو کر دے عطا، شامل خود بنت نبی خاتون جنا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر، عباس کا پرچم ہو جس پر،
عباس کا پرچم ہو جس پر،
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر، اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم، دے ہیں دو امان،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں، اے مولا
ہو قید جفا میں، اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے، عابد کی اسیری کا صدقہ، کبھی آئے نغموں کا کوہ گرم،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا، ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
ہے نام تیرا زخموں کی دوا،
مومن نہ کوئی بیمار رہے، بیمار مدینہ کا صدقہ، کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم، اے فیض رسا،
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، گناہ کے بعد اس پر ندامت اس بات کی علامت ہے کہ وہ گناہ کو برا سمجھتا ہے۔ اگر یہ علامت کسی میں پائی جائے تو اس سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ گناہ کو ترک کر دے گا، لیکن اگر کوئی گناہ کرنے پر نادم ہی نہ ہو تو بہت مشکل ہے کہ وہ گناہ کو ترک کرے، بلکہ اگر اس پر خوش ہو تو یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ اس طرح مزید برائیوں میں پڑنے کا خطرہ ہے۔ خبردار گناہوں پر خوش نہ ہونا، کیونکہ گناہوں پر خوش ہونا گناہ کرنے سے زیادہ برا ہے۔ کسی طرح وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، وہ ہیں جو گناہ نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہیں، لوگوں پر ظلم کرنا، اچھی عادت اور نیک ارادوں کو ترک کر دینا، کفران نعمت کرنا، شکر نہ کرنا۔ اگرچہ نیکیوں کے عادی ہونے اور برائیوں سے محفوظ رہنے کا بہترین وقت جوانی ہے، لیکن خواب غفلت سے کسی وقت بھی بیدار ہو جائے غنیمت ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اس نے اپنے مفرور بندوں کے لیے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس لیے جس وقت بھی انسان گناہ کی قباحت کو سمجھ لے اور اسے یہ ادراک ہو جائے کہ گناہ کرنے سے خالق و معبود